آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا, اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے بنایا. تو آدم کی مثال عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. وہ اللہ پاک اپنی قدرت دکھانے کے لیے یہ نظام رکھے ہیں کہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو بغیر ماں اور باپ دونوں, اور اگر ہم چاہیں تو بغیر باپ کے صرف بغیر ماں کے صرف باپ سے کر دیں, جیسے حوا کو پیدا کر دیا. حوا کو عورت بیچ میں نہیں ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی پتنی سے پیدا کر دیا ہم کو. اور اگر ہم چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کر دیں صرف ماں سے, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا. اور اگر اللہ پاک کی قدرت اس بات نصیحت ہو تو یہ ہے کہ پھر عام ریگولر جو طریقہ ہے انسانوں کا مرد اور عورت سے پیدا کرنے کا, ویسا پیدا کریں. یہ چاروں شکلیں اللہ پاک کی قدرت کی ہیں. تو اس لیے اس کی وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے ہوئے, اللہ کا بیٹا ان کو کہنا صحیح نہیں ہے, اللہ کی نشانی ہے وہ. دوسری بات یہ فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا ہے, ان کو سولی نہیں دی گئی ہے. تو جو ان کے سولی دیے جانے کا یا ان کے قتل کیے جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ غلط ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے. تیسری بات یہ فرمائی گئی یہاں پر کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے آپ لوگ یہ کہو کہ تم بھی توحید کے قائل ہیں, ہم بھی توحید کے قائل ہیں. اب یہ توحید میں بیچ میں توحید کے معنی میں گڑبڑ کر کے کسی کو بیٹا بنا دیا, کسی کو کچھ بنا دیا. بقیہ آسمانی کتاب جن کے پاس آئی اور آسمانی علم جن کے پاس آیا, پیغمبر جن کے پاس آئے, ان کی بنیاد توحید پر ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ پر ہوتی ہے. تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے, اس بات میں تو جمع ہو جاؤ, اس میں تو اگری کر لو, کیونکہ یہ تو تمہارا بھی عقیدہ ہمارا بھی عقیدہ, اور تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات ہوتی ہے. تو تورات میں کیسے یہ بات نہیں ہوگی, انجیل میں کیسے یہ بات نہیں ہوگی, زبور میں کیسے یہ بات نہیں ہوگی. فرمایا کہ یہ اعلان کر دو کہ ایسی بات کی طرف ہم سب آ جاتے ہیں جو ہمارے تمہارے درمیان میں برابر ہے, متفق علیہ چلتی آ رہی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی. اب اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ ہر زمانے میں اللہ نے جیسے عبادت کرنے کو بتایا ویسے کی جائے گی. ہوگی سب بات, اگر اس بات کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر اسلام قبول کرنا ان کے لیے آسان ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ وہ مسلم تھے, ان کو مسلم کہا گیا. ولکن کان حنیفاً مسلماً. اور ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان پر ایمان لانے والے ہیں. انا اولنا فی ابراہیم الذین اتبعوه, وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی اتباع کیے ہیں. وہاذا النبی, اور یہ نبی ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا, اور جو ایمان لائے ان پر, یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سب لوگوں کے پاس متفق علیہ ہے, اور ہر کوئی ان کو اپنے ساتھ گھسیٹنا چاہتا ہے کہ وہ ہمارے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ وہ نہ یہودی تھے وہ نہ عیسائی تھے, وہ مسلم تھے. اور ان کے اگر کوئی قریب ہے, بالکل موافق ہیں, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان پر ایمان لانے والے ہیں. یہ بتایا. کسی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت دے اور نبوت دے, تو اس سے یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو بلائے, یعنی اپنی عبادت کی طرف. یہ قاعدہ ہے اللہ نے فرمایا. اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو وہ اپنی بندگی کی طرف نہیں بلا سکتے. اگر عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو وہ اپنی بندگی کی طرف نہیں بلا سکتے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ اپنی بندگی کی طرف نہیں بلا سکتے. قاعدہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حکمت اور نبوت دی ہے, اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی دعوت دے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندگی کی دعوت دے گا اور اللہ والا بننے کی تلقین کرے گا. ولکن کون ربانی کیے بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اور نہ وہ یہ کہے گا کہ فرشتوں کو اپنا معبود بناؤ, اور نہ وہ یہ کہے گا کہ نبیوں کو اپنا معبود بناؤ, یہ بھی نہیں ہوگا. نبی خود بھی بندگی کرتے ہیں اور لوگوں کو بندگی سکھاتے ہیں اللہ کی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام پیغمبروں کے درمیان میں اللہ نے رکھا ہے اس کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد رکھنے کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا اور یہ فرمایا کہ چونکہ کتاب اور حکمت میں نے تم کو دی ہے, سب پیغمبروں کو اللہ نے کتاب بھی دی اور پھر اس کی ٹائم بھی دی, حکمت جس کو کہتے ہیں, اس وجہ سے تم سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان وہ رسول آ جائیں جو تمہاری تصدیق کریں گے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے تمام پیغمبروں کی تصدیق کیے ہیں اور ان پر جو وحی اتری ہے اس کی بھی تصدیق فرمائیں. فرمایا کہ ہم نے سب نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب وہ آئیں گے تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا, ان کا ساتھ دینا. مدد کرنے کا مراد یہ ہے کہ وہ جو کام لگائے وہ کام کرنا اور ان پر ایمان بھی لانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مصلحت سے آخر میں آنا طے ہوئے, اور یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں خود اللہ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کی موجودگی میں وہ آنے والے نہیں ہیں, تو بعد میں آنے والے ہیں. اللہ ہی وعدہ لے رہے ہیں تو اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ کب بھیجنا ہے. یہ جو وعدہ لیا جا رہا ہے یہ اس مقام کو بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام پچھلے بھی پہلے سے بھی یہ طے ہے کہ تمام پیغمبروں پر آپ پر ایمان لانا اور تمام پیغمبروں کے ذمے آپ کی نسبت کرنا یہ پہلے سے طے کر دی گئی ہے. جہاں ان کے ذمے یہ ضروری ہوتا تھا کہ وہ خود بھی ایمان لائیں اور اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تعلیم فرمائیں, کہ جب تک نہیں آئے ہیں وہ تو غیب پر ایمان لانا, اور اگر ہمارے بعد میں وہ آ جائیں گے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں آنا طے تھا, تو ہر نبی اپنی امت کو یہ سمجھا بھی جاتے تھے کہ اگر ہمارے بعد میں وہ آئیں گے تو پھر تم ان کی موافقت کرنا, ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا. موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ وعدہ ہوا ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ وعدہ ہوا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے, آسمان پہ اٹھ گئے, موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے اور اپنی قوم سے یہ وعدہ لے کے گئے کہ جب وہ پیغمبر آئیں گے تو ایمان بھی لانا مدد بھی کرنا, تو اب موسیٰ کے ماننے والوں اور عیسیٰ کے ماننے والوں کا فریضہ کیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اگر وہ موسیٰ کو سچا مانتے ہیں تو حضور کو ماننے بغیر چارہ نہیں ہے, اور اگر حضور کو نہیں مانیں گے وہ تو موسیٰ کو ہی نہیں مانیں گے وہ. اس لیے تورات کو ماننے والا وہی شمار ہوتا ہے جو تورات کو ماننے والا مسلمان ہو گیا ہو, اور جو تورات کو ماننے والا مسلمان نہیں ہوا اس نے تورات کو سچا نہیں مانا. انجیل کو صحیح ماننے والا وہی شمار ہوتا ہے جو مسلمان ہو گیا ہو. اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ میں بائبل کو بھی مانتا ہوں پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا تو اس نے بائبل کو ہی نہیں مانا, وہ جھوٹا مانتا ہے. اس لیے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو عبادت کا تعلیم دی, ان کا یقیدہ بنایا کہ ہمارے بعد میں جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے تو تم ان پر ایمان بھی لانا, اور صرف ایمان ہی نہیں لانا بلکہ ان کا ساتھ بھی دینا, اور پوری امتیں مانتی رہی ان کے اپنے زمانے میں. تو جب وہ چلے گئے اور یہ پیغمبر آ گئے تو ان کے فالوئروں کے ذمہ یہ ہے کہ آپ کی تصدیق کرے, اور اگر انہوں نے آپ کی تصدیق نہیں کی تو نہ تو انہوں نے اپنے پیغمبر کی تصدیق کی, نہ جس کتاب پر وہ اپنے ایمان کا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں اس کتاب کی انہوں نے تصدیق کی, دونوں کو انہوں نے جھوٹا بتا دیا. اس لیے سچا پچھلی کتاب والا وہی ہوگا جو ایمان کو قبول کر لے. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے جو دین مقرر کیا بس وہی دین اللہ کے یہاں مقبول و معتبر ہوتا ہے. ہر زمانے میں جو پیغمبر آئے اس زمانے میں وہ دین اللہ نے مقرر کر دیا تھا, جسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات کتاب اتری, تورات کے اوپر عمل کرنا ضروری تھا, اس کے جو پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کو ماننا ضروری تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے تو اللہ کے دین کو اس نے نہیں مانا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس نے عیسیٰ کو نہیں مانا اور انجیل کو نہیں مانا تو اس نے اللہ کے دین کو نہیں مانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے حضور کو نہیں مانا اور قرآن کو نہیں مانا تو اس نے اللہ کے دین کو نہیں مانا. اور ہر زمانے میں جو اللہ کے دین کو نہیں مانے گا اس کی نجات نہیں ہوگی, جو اللہ کے دین کو مانے گا اسی کی نجات ہوگی. جب ہم افغیر دین اللہ دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض, حالانکہ تم کو تھوڑا سا اختیار دیا تاکہ تم مسلمان بنو, جن کو ہم نے تمہارے علاوہ جتنی مخلوق بنائی ہے وہ سب مسلمان ہیں. ولہ اسلم من فی السماوات والارض وکرہ, آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے ان کو تبلیغ کرنی نہیں پڑتی, دعوت دینی نہیں پڑتی, مسلمان بنانا نہیں پڑتا, وہ تو سبھی مسلمان. ایک تم ہی کرکرے ہو تو وہ مانتے ہو, کوئی نہیں مانتا, کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. اور یہ فرمایا کہ ہمارے پاس جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو لائے گا اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. ہم یہ تبھی غیر الاسلام دین فلن یقبل من, اسلام کے علاوہ جو آدمی کسی اور دین کو لے کر آئے گا اسے قبول نہیں کیا. کتنا ہی وہ اپنے دین پر پکا رہا ہو اسلام کو قبول کیے بغیر, یہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اسلام کے قبول کیے بغیر کوئی دین پکا ہوتے ہی نہیں. جیسے کہ اس سے پہلے میں نے وضاحت کی, لیکن اگر کوئی آدمی اسلام سے ہٹ کر جو دوسری باتیں دی اس کے اپنے مذہب کی ہیں, وہ اس کو اپناتا رہا, کتنا ہی پوتر بن کے, پاک بن کے, پوپ بن, کچھ بھی بن کے رہا, صاف ستھرا بن کے رہا, وہ کچھ بھی معتبر نہیں ہوگا, وہ عمل معتبر ہی نہیں ہوتا اس کا. مسلمانوں کو ایک بات فرمائی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے واسطے اللہ تبارک, تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے لگاتے رہو. اللہ کی رضا کا ایک جذبہ ہے مسلمان میں ہونا, اور اللہ کو خوش کرنے کے واسطے جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے, جو مال تمہیں پسند ہے, دولت تمہیں پسند ہے, کوئی اچھی چیز اللہ پاک نے تم کو عطا فرمائی ہے, کھانے پینے کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں, اللہ کے لیے خرچ کرتے رہو. اصل میں جو آدمی کی مرغوب اور محبوب چیزیں آدمی کو حاصل ہوتی ہیں, اگر وہ اللہ پر خرچ کرتا ہے تو اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور اس دنیا سے محبت کم ہو جاتی ہے, اور اگر وہ اپنی ذات پر ہی خرچ کرتا ہے یا خود ہی انجوائے کرنے کے چکر میں رہتا ہے تو اپنی ذات سے ہی محبت بڑھتی ہے اور جینے کا شوق پیدا ہوتا رہتا ہے اور مرنے سے کراہیت ہوتی رہتی ہے, اور اللہ کے نزدیک جانے سے کراہیت ہوتی رہتی ہے. اللہ نے اس لیے ذات سے یہ بتایا کہ جو تمہاری پسندیدہ چیزیں ہیں وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. بیت اللہ کی تفصیل اور بیت اللہ کا تعارف اللہ نے اس کے بعد میں فرمایا کہ بیت اللہ وہ مکان ہے کہ جو لوگوں کی عبادت کے لیے پوری دنیا میں سب سے پہلے بنایا گیا ہے, اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے بہت برکت والا بنایا ہے اور وہ سارے عالم والوں کے لیے ہدایت کا سبب و ذریعہ ہے, اور لوگوں کے ذمے وہاں پر حج کے لیے جانا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو آدمی وہاں پہ جا سکتا ہو اس کے ذمے ہیں کہ وہ وہاں جائے اور فریضہ حج کو ادا کرے. ہر مسلمان کے ذمے ہیں. حج کے فرض ہونے کی ترتیب اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کی ترتیب الگ ہے. زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک خاص مقدار میں مال ہو, وہ مال سال بھر بچا ہوا رہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے. حج میں یہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کا خرچہ یہاں رکھ کے بیوی بچوں کا جا کر آ سکتا ہو, سفر کا خرچ برداشت کر سکتا ہو اور کھانا برداشت کر سکتا ہو اپنا, بس اس کے ذمہ آج فرض ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کے پاس مال جمع ہونا ضروری نہیں ہے, حتیٰ کہ جو اس کے پاس زائد مال ہے اس پر آج فرض ہو جائے گا. مثلا کسی آدمی کے پاس دو گاڑیاں ہیں اور دونوں چلنے والی ہیں, اچھی ہیں, ایک سے کام اس کا چل رہا ہے, دوسری کھڑی ہوئی ہے, حج اس پر فرض ہو جائے گا کیونکہ اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ دوسری گاڑی نکالے حج کر کے آئے. کسی کے پاس دو مکان ہیں, اس کے ذمہ آج فرض ہو جائے گا. زکوٰۃ کی ترتیب الگ ہے, حج کی الگ ہے. حج میں تو یہ ہے کہ جو جا کر آ سکتا ہو, خود کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو اور اپنے گھر والوں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو, زندگی میں ایک مرتبہ اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے. اور جس آدمی پر حج فرض ہو گیا ہو اور وہ نہ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا, اس کا مسلمان بننا مشکل ہے. بہت خطرناک بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اسی لیے جو آدمی حج کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, پانچ بنیادی پلروں میں سے اسلام کے. تو اس حج کی فرضیت کو اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا. مسلمانوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. سارے مسلمان اگر متحد ہوں تو اگر یہ چاہے مسلمان کہ وہ آپس میں ایک دوسرے میں یونٹی پیدا کرے, نہیں ہو سکتی. اس کی ایک ہی صورت ہے, وہ یہ ہے کہ سارے مسلمان اللہ کی شریعت کو پکڑے مضبوط. میں آپ کو پکڑوں, آپ مجھے پکڑیں, ہم دونوں کبھی نہیں جڑ سکتے. ہم دونوں کسی ایک تیسری چیز کو پکڑیں گے تو سب مل کے آٹومیٹکلی وہاں جمع ہو جائیں گے. یہ جو واقفیوں کے حمد اللہ تک کی آیت ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت ہے اس کو پہچان کے اس کو پکڑنا. سارے مسلمان لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں یونٹی کیوں نہیں, مسلمان متحد کیوں نہیں ہوتے. مسلمان متحد اس لیے نہیں ہوتے کہ جو اللہ کی شریعت ہے, رسی ہے, وہ نہیں پکڑتے. ہر ایک اپنی اپنی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ. ہر کوئی اس کو نہیں چاہتا کہ بھائی جو قرآن ہے, جو حدیث ہے, اس کو پکڑو. اب وہ قرآن اور حدیث کیا ہے, اس کے جو جاننے والے ہیں, جو ماہرین ہیں, ان کے اوپر نہیں چھوڑتے اس کو کہ بھائی یہ نکال کے بتاؤ کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. اگر سارے مسلمان اس بات پر متفق ہوں کہ قرآن اور حدیث کو پکڑے تو یونٹی آ جائے گی. اور اسی لیے جب مسلمانوں میں انتشار اور کسی چیز میں اختلاف نظر آئے تو ہر ایک کو یہ نہیں بولنا کبھی کہ بھائی آپس میں اختلافات ختم کرو, مل جاؤ, بلکہ یہ تحقیق کرنا کہ کون غلطی بات پر عمل کر رہا, کون صحیح بات پر عمل کر رہا, کون شریعت کے موافق عمل کر رہا, کون شریعت کے خلاف, اور کون قرآن کے موافق ہے, کون قرآن کے خلاف. تو جو قرآن کے خلاف جا رہا ہے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ چھوڑ کے تو قرآن پہ آ جا. جو حدیث کے خلاف جا رہا ہے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ تو وہ چھوڑ کے اس پر آ جا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو قرآن حدیث کے خلاف عمل کرنے والے ہیں وہ ذرا آزاد ہوتے ہیں, جو موافق عمل کرنے والے ہیں وہ شریف خاموش تباہ ہوتے ہیں ذرا. تو ساری دنیا مل کے ان کو بولتی ہے کہ تم اختلاف کرتے ہو امت میں, تم مل جاتے کیوں نہیں, تم ان کے ساتھ جڑ جاتے کیوں نہیں, کیونکہ یہ ذرا منہ مرے ہوتے ہیں نا, ان کی صورت شکل میں ایسا ہے کہ یہ سن سکتے ہیں کچھ, تو سارے مل کے انہیں کو لپٹتے رہتے ہیں کہ بھائی تم کرو. طریقہ یہ نہیں ہے بات کا, بات یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے موافق ہے اس پر دوسروں کو لایا جائے, کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم حبل اللہ کو مضبوط پکڑو, تو جو حبل اللہ کو پکڑا ہوا ہے اس کو تو نہیں کہا جائے گا کہ تم چھوڑ کے دوسری طرف جا. ہاں جو حبل اللہ کو نہیں پکڑا ہوا ہے اس کو کہا, اس کو مجبور کیا جائے گا, سارے مل کے اس پر پریشر ڈالیں گے, دباؤ ڈالیں گے کہ تم جو ہے اپنے اپنے رائے کو اپنے خواہش کو چھوڑو اور حبل اللہ کی طرف اللہ کے رسی کی طرف آ جاؤ. اس طرح پورے مسلمانوں میں یونٹی بھی آ جائے گی اور اللہ کے پسندیدہ دین پر سب چلیں گے. دوسری بات یہ فرمائی اس کے بعد میں کہ مسلمانوں میں کنٹینیو ایک جماعت ایسی کام کرتی رہنا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی رہے, مسلسل یہ کام ہوتے رہنا. ولتکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ جاتے کچھ کام کر کے آگے فارغ ہو گئے, ایسا نہیں, اس سے کام نہیں بنتا, مسلسل ہوتے رہنا پڑتا ہے ایک کام, کنٹینیو لوگوں میں اچھائی کی تعلیم دینا, خیر کی طرف بلانا, امر بالمعروف کرنا نہیں عن المنکر کرنا, یہ سلسلہ چلتے رہنا ضروری ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھڑی کا چلتے رہنا ضروری ہے, یعنی کہ جب آپ کو ٹائم دیکھنا ہے اسی وقت وہ گھڑی چلے تو پھر تو آپ کو ٹائم دیکھنے چلے, وہ تو 24 آور جب چلتی رہے گی تو جب آپ کو ضرورت ہے ٹائم آپ دیکھ لیں گے اس میں سے, خاص موقع پر اگر وہ چلے گی تو آپ کو ٹائم دینے سے رہے گی. تو اسی طریقے پر پورے مسلمانوں میں, پورے مسلمانوں تک پہنچتے ہوئے ایک کام ہوتے رہنا ضروری ہے کہ سب مسلمانوں سے ملاقات ہوتی رہے مسلسل اور سب مسلمانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے. ہر مسلمان کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, شیطان لگا ہوا ہے, بری عادتیں لگی ہوئی ہیں, کچھ نہ کچھ نشے وہ فرار اونچ نیچ ہوتی رہے گی. تو جو یاد دلانے والا ہوگا نظام پھر اس کے ذریعے سے اصلاح ہوتی رہے گی اور بہت سی چیزوں کے اندر آدمی کو متوجہ کرنے سے متوجہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ہے اور آج جو پڑھا گیا اس میں دو جگہ یہ مضمون ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہودیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے, بنی اسرائیل میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے, اس کا بھی بیان ہے, لیس سواء من اہل الکتاب, سارے ایک سے نہیں ہے وہ, امت القائمۃ یتلون آیات اللہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات, یہ بھی کام کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو یہ کام کرنے والے تھے ان میں سب مسلمان ہو گئے تھے. جو بنی اسرائیل میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والا طبقہ تھا اس میں سے کوئی بھی بچا نہیں, سب مسلمان ہو گئے. اللہ نے ان کی تعریف بھی فرمائی, عبداللہ علیہ السلام ہے اور دوسرے بہت سے حضرات ہیں ایسے, اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی. تو ایک مسلمانوں میں مسلسل اس عمل کا ہوتا رہنا کہ جس کی وجہ سے دین زندہ رہے اور مسلمانوں میں تازہ رہے اس کی فکر ہو, اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی جماعت ہمیشہ, ایک ہی آدمی ہمیشہ جاتا رہے یہ صحیح نہیں ہوتا, ایک آدمی کچھ دن کے لیے جائے پھر وہ آ جائے, تو جہاں یہ گیا تھا وہاں لوگ اس کی ہیلپ کریں, اس کا ساتھ دیں, پھر وہ لوگ کچھ دن کے لیے نکلیں یہ آدمی ان کا ساتھ دے. تو ایسا ایک گروپ جو ہے ساتھ دینے والا ہو, ایک گروپ جو ہے وہ سفر کرنے والا ہو, دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تعاون کرتے رہیں گے تو مسلسل یہ محنت جاری رہے گی اور اللہ پاک کی ہدایت پر عمل ہوگا. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, تم میں ایک جماعت مسلسل اس کام کو کرتے رہے کہ دعوت خیر کی دیتی رہے اور امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے اور یہ لوگ کامیاب ہوں گے. پھر اس کے بعد جنگ بدر, یہ جنگ احد جو ہے اس کی تفصیلات اللہ پاک نے بیان فرمائی, جنگ بدر کی بھی اور جنگ احد کی بھی, اس میں جو واقعات بہت سے پیش آئے اس میں مسلمانوں کی بہت سے کام کی چیزیں تھیں اور بہت سی نصیحتیں اللہ پاک کی اس میں پیش آئیں واقعات کے اعتبار سے, ان کو بہت تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا ہے. ایک بات اس میں یہ بیان فرمائی گئی کہ مسلمان کا عقیدہ جو ہے وہ اصل مرنے کے بعد کی زندگی پر ہے. ہماری اصل زندگی کیا ہے جو مرنے کے بعد آنے والی, یہ جو زندگی ہے وہ انتہائی ٹیمپرری ہے, عارضی ہے, تیاری کے لیے. جب انسان مر جاتا ہے تو کسی اور کے تھاٹ میں یہ بات ہوں گی کہ وہ مر گیا, لیکن ہمارے عقیدہ اور تھاٹ میں یہ بات ہے کہ ہماری تو اصلی زندگی کی اسٹارٹنگ ہے, شروع ہو رہی ہے وہ. اسی لیے جو آدمی اس دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا اور اگر اس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے لگا دیا بالکل, اس کی جان بھی چلی گئی اس میں, فرمایا ایسی صورت میں تو اس کے بارے میں تم کو اس کو مردہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے, اس کو مردہ بھی مت بولو, وہ تو زندہ ہے, وہ خوش رہتے ہیں. وہ پورا نظام پر روشنی ڈالی گئی کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے پسندیدہ جو بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا برتاؤ کیا ہے, وہاں وہ کیسا ٹائم گزار رہے ہیں, کتنے خوش ہیں, کتنے بدشال ہیں, کیسے وہ پیغام آپ کو بھیجتے ہیں, کیسا آپ کو سلام بھیج رہے ہیں اور کیسے اپنا میسج آپ نے انہوں نے آپ کو دیا ہے, وہ وہاں کی کیا کر رہے ہیں اس وقت میں, یہ سب اللہ تعالیٰ نے تفصیلات اس میں بیان فرمائی ہے. اسی لیے اللہ کی بندگی والی جو زندگی ہوگی اس پر رہنا ہے, اگر اس پر موت بھی آ گئی تو وہ موت بھی مبارک ہے. اس موت کے بعد میں جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اور وہ موت نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ہے. یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کے راستے میں مر جائے اس کو مردہ بولنے کا تمہیں حق نہیں ہے. وہ ہے ہی نہیں مردہ, ہوں تم سمجھتے ہو وہ مردہ ہے, لیکن وہ تو مردہ ہے ہی نہیں بلکہ وہ زندہ ہے. ان کو روزی دی جاتی ہے, فرحین بما آتاهم الله, جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس پر خوش ہوئے. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم, اور جو بعد والے ہیں ان کو انہوں نے پیغام دیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ مرنے میں ہیں, ہمارے مرنے پر تم غم مت کرنا, ہماری بیوی بچوں کے چھوڑ جانے پر تم غم مت کرنا, ہم تو بہت مزے میں. اس کی تفصیلات بیان کی گئی. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ مسلمان کا عقیدہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی پر ہوتا ہے, اور ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ اس دنیا میں یہ ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے مرنے کے بعد کی وہ کامیاب ہو, اس کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے, اس میں جنت ملے, اس میں نعمتیں ملے, وہ سوچ کے آدمی اس دنیا کی زندگی کو گزارتا ہے. ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں, لیتے ہوئے بھی ہیں, کھڑے ہوئے بھی ہیں, بیٹھے ہوئے بھی ہیں, چلتے پھرتے بھی ہیں, اور اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. ہمارے سامنے جو نظام ہے پورے کائنات کا, آسمان ہے, زمین ہے, چاند, سورج, ستارے ہیں, بادل ہیں, ہوائیں ہیں, دریا اور پہاڑ ہیں, زمین ہے, زمین کا پورا سسٹم ہے, تو یہ اس کو ایسی سرسری دیکھنا نہیں ہے, یہ چل رہا کام, صبح ہو گئی پھر شام ہو گئی پھر صبح ہو گئی پھر شام ہو گئی, نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں, اللہ نے کیسے بنایا ہے, کیسے اللہ کی اس میں قدرت ہے, کیسے اللہ کا اس میں علم ہے, کیسے اللہ کی اس میں حکمت ہے, کیسے اللہ کی ربوبیت ہے, کیسے اللہ کی حفاظت ہے, کیسے ان کی تخلیق ہے, یہ جتنے اللہ کے صفات اس سے ظاہر ہو رہی ہیں ان کو پہچاننا ان چیزوں کے ذریعے سے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے قائل ہونا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا. فرمایا جتنے عقل والے ہیں وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو, اور جو بے وقوف ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ غافل رہتے ہیں. اب ہم سوچیں کہ ہم تو اللہ کو اپنے آپ کو عقل مند ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں پھر اللہ کو بھول بھی جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم عقل مند ہونے کا اپنے بارے میں کچھ گمان رکھتے ہو تو پھر عقل مندی کا تقاضا اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ نیک آدمی کو بھی جس بات پر حسرت ہوگی وہ اوقات ہوں گے جو اللہ کے ذکر سے ذکر کے بغیر گزر گئے, وقت گزر گیا اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکا, اس پر حسرت ہوگی. اس کو ایمان والوں کو بھی کہ کیا کچھ ہم حاصل کر سکتے تھے, اللہ نے زبان دی ہے, اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے, کوئی محنت نہیں ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, خاص طور پر روزے کی حالت میں تو بہت ہی کثرت سے آدمی کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. کہ جیسے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں خاص طور پر لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو, استغفار کی کثرت ہو, جنت کو مانگنے کی کثرت ہو, جہنم سے پناہ مانگنے کی کثرت ہو. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ, واعوذ بک من النار, یہ چار جملے رمضان میں خاص طور پر بہت کثرت سے پڑھنے کے ہوتے ہیں. ایک تو کلمہ طیبہ, اور ایک استغفار, اور ایک جنت کو مانگنا, ایک جہنم سے پناہ مانگنا, ان چاروں چیزوں کا ایک کلمہ بنتا ہے. وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ, واعوذ بک من النار, اس کو کثرت کریں. چوتھے پارے کے آخر میں خاص طور پر مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم کی گئی, تاکید کی گئی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اللہ سے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں, اور اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں, اور خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی, چلتے پھرتے بھی, کھڑے ہوئے بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.